لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارک کی راتیں یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر مومن کے لیے اپنے قرب کو آسان کر دیا. نفلی عبادت کا اجر فرض عبادت کے برابر اور فرض عبادت کا اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا. تو اللہ کے قرب کی سپیڈ 70 گنا بڑھ گئی. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو چیز رمضان میں حاصل ہو سکتی ہے, جو روحانیت رمضان میں حاصل ہو سکتی ہے, وہ باقی پورے سال میں حاصل نہیں ہو سکتی. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان کا مقابلہ اور رمضان کی برکتوں کا مقابلہ باقی پورے سال کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کا مقابلہ قطرے کے ساتھ ہوتا ہے. تو برکتیں سمیٹنے کا وقت ہے, یہ غفلت کا وقت نہیں ہے. دکاندار جب سیزن ہوتا ہے تو غفلت نہیں کرتا. لوگ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی نظر نہیں آ رہے ہو, کہاں ہوتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی سارا وقت دکان میں ہی ہوتا ہوں. پوچھتے ہیں جی کیوں سارا وقت دکان میں ہوتے ہو؟ کہا بھائی یہ سیزن کا وقت ہے, جو کمائی اب ہو سکتی ہے باقی پورے سال میں نہیں ہوگی, تو اس لیے ساری توجہ دکان کی طرف ہے. اسی طرح مومن کی ساری توجہ رمضان میں عبادت کی طرف ہوتی ہے کہ جو کمائی اب ہو سکتی ہے وہ باقی پورے سال میں ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کے قرب حاصل کر سکتا ہے, اللہ والا بن سکتا ہے. مشائخ نے جس کو صاحب نسبت کہا, یہ صاحب نسبت بننے کا وقت ہے. یہ صاحب نسبت لوگ جو ہوتے ہیں جن کو ہم اللہ والا کہتے ہیں, وہ ہوتے کیسے ہیں, ان کی نشانیاں کیا ہیں, پچھلی چند راتوں میں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ پچھلی 6 راتوں میں ان اللہ والوں کی, ان اللہ کے برگزیدہ برگزیدہ بندوں کی 6 نشانیاں بتائی گئیں. اور سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ والے جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کو ذکر میں فنائیت حاصل ہوتی ہے, یعنی ان کے اوپر اللہ کی یاد کا غلبہ ہوتا ہے. اور دوسری نشانی یہ بتائی گئی کہ ان کو نیت کا استحضار ہوتا ہے, مخلص ہوتے ہیں, اخلاص والی نیت ہر وقت حاضر ہوتی ہے. اور تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور چوتھی نشانی جو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کے دلدل سے نکال لیتے ہیں. اور پانچویں نشانی یہ تھی کہ یہ وہ بزرگ ہوتے ہیں جن کا اپنے غصے پر قابو ہوتا ہے. اور کل رات جو 6 نشانی بتائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خرچ کرنے کا شوق رکھتے ہیں, اپنوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں, غیروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں, دل میں مال کی محبت ان کے نہیں رہتی. تو یہ 6 نشانیاں ان اللہ والوں کی بیان کی گئی, اللہ کے نیک بندوں کی بیان کی گئی. آج کی اس رات میں اللہ والوں کی ایک اور بہترین صفت بیان کرنے کا ارادہ ہے, اور وہ ہے عاجزی. کہ اللہ والوں کی بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے, ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے, ان کے اندر نرمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انہ لا یحب المستکبرین, اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو سے محبت نہیں فرماتے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ والا بھی ہو اور ساتھ ساتھ تکبر بھی ہو, متکبر بھی ہو. تو اللہ والوں کی بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ والے جو ہیں ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے آپ تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں رکھا۔ یعنی جس کو یہ دل میں شوق آئے کہ میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی پسندیدگی کی نظر اپنے اوپر پڑ گئی، اللہ کی پسندیدگی کی نظر اس سے ہٹ گئی۔ تو اللہ کے قرب کے راستے پہ چلنے والا جو شخص ہوگا، وہ ہر وقت کوشش کرے گا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے اندر کہیں تکبر تو نہیں۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی ایکسپرٹیز حاصل ہوتی ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کہیں تکبر تو نہیں آ گیا، کہیں میں نے اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھ لیا۔ تو ہر وقت اس چیز کا خیال رہنا کہ کہیں میں نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ لیا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کے پاس جو لوگ تربیت کے لیے آتے ہیں، ان کو جو بڑی چیز سکھائی جاتی ہے وہ یہی عاجزی ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ صاحب نسبت کو در حقیقت عاجزی کا سرٹیفکیٹ ہی دیا جاتا ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت یہ تصوف کیا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا یہ تصوف جو ہے یہ اپنی میں کو مٹانا ہے، جس کی میں مٹ گئی سمجھ لیں اس کو تصوف میں سے حصہ حاصل ہو گیا، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ اس لیے مشائخ جو ہیں ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سالک کے اندر کی انانیت جو ہے وہ ٹوٹے کسی نہ کسی طرح سے، تو وہ اس کی طرف جو ہے وہ کوشا رہتے ہیں۔ اسی لیے یہ آداب مشائخ سکھائے جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے مختلف جگہوں پہ آداب لکھے ہیں کہ انسان جب ادب کرتا ہے تو یہ ادب ایک نشانی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جھکاؤ آیا ہے۔ تو اللہ والوں کی بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ یہ عاجزی حاصل کرنا یہ بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر کام آگے چل نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں بھی ملے گی آخرت میں بھی ملے گی۔ فرمایا ایک والدین کی نافرمانی ہے اور دوسرا تکبر ہے، کہ جو بندہ بھی تکبر کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اس کو اس دنیا میں بھی پریشانی اٹھانی ہوگی، آخرت میں بھی پریشانی اٹھانی ہوگی۔ تو تکبر انسان کو مختلف وجوہات سے ہو سکتا ہے۔ کبھی انسان کو مال کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس مال زیادہ ہے تو میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ ممکن ہے کہ دوسروں کو زبان سے کہتا نہیں ہوگا کہ بھائی سنو میں تیرے سے بہتر ہوں، میرے پاس مال زیادہ ہے، مگر اپنے دل میں وہ یہی سوچتا ہوگا کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں۔ کئی مرتبہ انسان کو تکبر اپنے حسن و جمال کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو عام طور پہ مردوں کو تو نہیں، مگر عورتوں کے اندر یہ خود پسندی اور تکبر اپنے حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اگر وہ محسوس کرتی ہیں کہ جی وہ دوسروں سے بہتر لگ رہی ہیں دیکھنے میں، تو اب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں بہتر ہو گئی۔ اسی طرح کئی مرتبہ انسان کو اپنے علم کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے کہ جی میں زیادہ نالجبل ہوں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جاہل ہے، میں عالم ہوں، یا میں نے اس درجے تک پڑھا ہوا ہے، میں فلاں ملک سے پڑھ کے آیا ہوں، اس لیے اب میں بہتر ہوں، دوسروں کا لیول ہی نہیں ہے جو میرا لیول ہے۔ انسان کہتا تو نہیں ہے مگر ذہن میں یہ بٹھا کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان سے اگر کہا جائے کہ جی فلاں آدمی نے یہ بات کی ہے، وہ کہے گا کہ اس جاہل کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے۔ تو کئی مرتبہ انسان کو علم کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے۔ تو مال کی وجہ سے تکبر آتا ہے، کئی مرتبہ انسان کو حسن و جمال کی وجہ سے تکبر آتا ہے، کئی مرتبہ انسان کو اپنے علم کی وجہ سے تکبر آتا ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کئی مرتبہ انسان کو اپنی عبادت کی وجہ سے بھی تکبر آ جاتا ہے۔ میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ بیچارے نہیں پڑھتے، اور میں تو اتنا زیادہ مراقبہ کرتا ہوں، اور یہ بیچارے غافل ہوتے ہیں, اور یہ عبادت کی وجہ سے تکبر جو ہے یہ سب سے زیادہ مہلک تکبر ہے. یہ انسان کو ایسے گراتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ تو سمجھ رہا ہے میں عبادت گزار ہوں. علم والا, مال والا, اس کو کوئی نہ کوئی بری نگاہ سے دیکھے گا ضرور کہ تو اپنی مال کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے, تو اپنے علم کی وجہ سے, تو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے. یہ عبادت والے کو کون بری نظر سے دیکھے گا؟ تو اس کو تو سب بھی اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ تو عبادت ہی کرتا رہتا ہے, وہ بھی اپنی اس عبادت پہ اتنا زیادہ نازا ہے, تو چپکے چپکے وہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, وہ شخص اس وقت تک اللہ والا نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو ایک خسیس کتے سے بدتر نہ سمجھے. تو دوسرے نیک لوگوں سے کیا, مسلمانوں سے کیا, کافروں سے کیا, جانور سے بھی بدتر جب سمجھے گا تب واقعی کامل اللہ والا بنے گا. تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں کامل اولیاء اللہ, یہ اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ بدترین سمجھتے ہیں. اگر یہ کیفیت نہیں, ابھی اللہ والے کوئی نہیں ہے, اللہ کے قرب کے بالکل قریب بھی نہیں ہے. اس لیے ان خانقاہوں میں دبایا جاتا ہے. ہمارے حضرت کے شیخ تھے حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے تھے پہلے دب آتی ہے پھر ادب آتا ہے, کہ دباتے ہیں نا پھر ادب آتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ جو تربیت کے لیے آئیں ان کو دبایا کرو. ہمارے حضرت کی طبیعت بہت ہی نرم تھی, تو ان کے لیے تربیت کے لیے جو آتے تھے تو حضرت بڑی نرمی کا مظاہرہ کرتے تھے. تو کئی مرتبہ ہمارے حضرت سناتے ہیں کہ میرے شیخ مجھے ڈانٹا کرتے تھے کہ تو ان کے ساتھ بڑی نرمی کرتا ہے. تو سختی ضروری ہے, کہ یہ سختی سے انسان کے اندر کی مہ مٹتی ہے. تمہارے مشائخ نے خوب سختی کی, خوب سختی کی. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس طرح ہمارے حضرت ہمیں ڈانٹتے تھے, اگر میں تم کو ڈانٹوں تو تم پہلے دن ہی بھاگ جاؤ. مگر سچی بات یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ ڈانٹ ضروری ہے. کہاں اندر کی یہ میں مٹتی ہے جب تک کہ ڈانٹ نہ پڑے. تو مختلف لوگوں کی تکبر مختلف طرح کی ہے. یہ جو تکبر آ جاتا ہے تو انسان ہوتا کیسا ہے, کرتا کیا ہے؟ وہ تکبر آ جاتا ہے نا تو سب سے پہلی چیز جو اس میں نظر آتی ہے نا کہ وہ ضدی بن جاتا ہے, بات نہیں مانتا ہے. جو اپنی بات ہے نا اسی کو صحیح سمجھے گا, بس میں جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. اور خاص طور پہ جس لائن سے تکبر ہوا ہے نا اس لائن میں تو کہے گا جی میں ہی صحیح ہوں, میرے علاوہ کوئی اور صحیح نہیں. علم کی بات ہوگی تو عالم کہے گا میں ہی صحیح ہوں, اور عبادت کی بات ہوگی تو عابد کہے گا میں ہی صحیح ہوں, کام کاج کی بات ہوگی, بزنس کی بات ہوگی تو وہ مالک والا کہے گا جی میں ہی صحیح ہوں. تو اس کے اندر کمپرومائزنگ نیچر ختم ہو جاتا ہے, کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا. تو ایک تو وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا سٹبرن, بالکل ضدی بن جاتا ہے. متکبر آدمی کی ایک نشانی یہ کہ وہ ضدی ہوتا ہے, اور متکبر آدمی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کیونکہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے, اب وہ چاہتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جائے اس کو بڑا پروٹوکول دیا جائے. اس لیے کئی مرتبہ وہ مختلف جگہوں پہ جائے گا نہیں جہاں اس کو یہ لگے گا کہ جی یہاں تو ایسا پروٹوکول نہیں ملے گا جیسا میری شخصیت کو ملنا چاہیے. تو کئی مرتبہ عورتیں کچھ دعوتوں میں نہیں جاتی ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جی یہاں پہ مجھے اس طرح سے نہیں بلایا جائے گا جس طرح سے مجھے بلانے کا حق ہوتا ہے. اس لیے مشائخ جو ہے اس تکبر کو خوب دباتے ہیں. ساری محنت جو ہے اس سلسلے میں بیعت ہونے کی یا یہ تربیت لینے کی, اس کا اینڈ گول یہی ہے کہ عاجزی آ جائے. یہ جو فلاں نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا اس پہ بھڑک گئے, فلاں نے مجھے یوں کیوں کہہ دیا, فلاں نے مجھے ایسے کیوں دیکھ لیا, یہ متکبر آدمی ہے, جو اس طرح سوچے گا, کیونکہ اپنے زوم میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوتا ہے. اس لیے مشائخ جو ہیں وہ اس طبیعت کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا اصل کام, جو ان کا جاب ڈسکرپشن اگر کسی شیخ کا ہے نا, وہ یہی ہے کہ اس نے اپنے تربیت والوں کی میں کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے. چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس زمانے میں سارے علماء کا اتفاق تھا کہ پورے ہندوستان میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں. اب اتنا بڑا عالم ہے اور اپنے آپ کو تربیت کے لیے ایک بزرگ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, تو ان بزرگ کو بھی پتا تھا کہ ایک ہی کام کرنا ہے کہ یہ اب اپنے علم کی وجہ سے اپنے آپ کو زیادہ سمجھے گا اور اسی چیز کو ختم کرنی. یہ ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے بالکل کام ہو گیا. تو اسی کی طرف ساری توجہ تھی, اسی کو ٹیسٹ کرنا تھا, اسی کو چیک کرنا تھا, اسی کو ختم کرنا تھا, بس یہی مقصد تھا. نہ عبادت کی کمی تھی, نہ نیکی کی کمی تھی, نہ تقوی کی کمی تھی, بس یہ جو سوچ ہے کہ میرے پاس علم زیادہ ہے اس کو ختم کرنا تھا. چنانچہ کچھ عرصہ تربیت کی, اب تربیت کر کے ذہن میں یہ آیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ رزلٹ ہے یا رزلٹ نہیں ہے. چنانچہ کسی کے گھر پہ دعوت تھی اور وہاں پہ بڑے بڑے علماء آ رہے تھے, وقت کے بہت بڑے ایک اور شیخ بھی آ رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ میاں رشید احمد آج دعوت ہے فلاں جگہ پہ, ساتھ چلو. انہوں نے کہا حضرت ساتھ چلتے. دعوت میں گئے تو جنہوں نے دعوت کی تھی انہوں نے بڑا پر تکلف دسترخوان لگایا ہوا تھا, مختلف قسم کے کھانے تھے. تو حضرت بھی وہاں تشریف فرما ہو گئے اور وہ جو دوسرے شیخ بڑے آئے ہوئے تھے وہ بھی تشریف فرما ہو گئے. اور حضرت نے ایک پلیٹ میں تھوڑی سی دو چپاتیاں ڈالی اور تھوڑی سی دال ڈالی. اتنے زبردست غذاؤں میں سے صرف یہ دو چیزیں نکال کے مولانا رشید احمد سے کہا کہ یہ لو اور جاؤ دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھاؤ. سارے حیران کہ جو ہندوستان کا سب سے بڑا عالم اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ. تو حضرت نے دیکھا کہ انہوں نے یہ لیا اور یہ لے کر جو ہے وہ کونے میں چلے گئے اور بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو محسوس ہوا کہ اس چیز کو انہوں نے برا فیل نہیں کیا. تو نے کہا اس کو اور ذرا چیک کرتے ہیں, اور چیک کرنے کے لیے کہا کہ میاں رشید احمد دل تو چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے جوتوں میں بٹھاتا, یہ تو تمہارے اوپر مہربانی کر دی کہ اپنے دسترخوان پہ بٹھا دیا. کہ اب تو کوئی ریئیکشن آئے گا نا, کوئی متکبرانہ بات آئے گی آگے سے, آخر کو ہندوستان کا سب سے بڑا عالم جو ہے. مگر آگے سے جواب آیا کہ حضرت آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے دسترخوان پہ بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوں, آپ نے مہربانی فرمائی اور اپنے دسترخوان میں بیٹھنے کی اجازت دی. حضرت نے فرمایا الحمدللہ اب ذکر کے اثرات نظر آ رہے ہیں. تو مشائق کے یہاں جو کام اصل ہے وہ اسی تکبر کو کم کرنا ہے. قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ حضرت اقدسانی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں پہنچے. جب آپ وہاں پہنچے تو اس وقت آپ دارالعلوم کے مہتمن بھی تھے, اللہ تعالیٰ نے جوانی بھی دی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہوا تھا, اور اتنے بڑے خاندان کے نیکوں کے خاندان کے چشم و چراغ بھی تھے. تو در حقیقت جتنے سارے چیزیں ہو سکتی ہیں جو انسان کو تکبر دلوا سکتی ہیں وہ موجود تھی, اور اپنے وقت کے بڑے عالم بھی تھے, بڑے نیک انسان بھی سمجھے جاتے تھے. تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ حضرت آیا ہوں تربیت کے لیے, اور خود ہی کہہ دیا کہ کیونکہ مال بھی ہے, علم بھی ہے, خاندان بھی اچھا ہے, اتنے بڑے ہندوستان کی ایسے بڑے جامعہ کا میں مہتمم بھی ہوں, تو کبھی کبھی اپنے اندر خود پسندی آ جاتی ہے, تو کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے یہ ختم ہو جائے. نے فرمایا ایک ہی وظیفہ ہے, جب بھی آپ یہاں آیا کریں نا مجھ سے ملنے کے لیے, یہ جتنے بھی مہمان سارے ہیں نا ان کے جوتوں کو باہر پہلے سیدھے کر دیا کریں پھر اندر آ جایا کریں. تو چند عرصے کچھ عرصے ایسا کیا اور پھر آ کے کہا کہ حضرت اس سے بڑھ کر مؤثر علاج اس بیماری کا نہیں تھا کہ عام لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے کا کام میرے ذمہ لگا دیا گیا. تو مشائخ کی خانقاہ پر
اس تکبر کو صحیح کرنا یہی سب سے بڑا ان کا کام ہے. سالک آتا ہے اپنے اندر کی میں کو ختم کرنے کے لیے, شیخ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ میں ختم ہو جائے. ہمارے اکابرین جو ہے وہ اس تکبر سے ڈرتے تھے. دیکھیے تکبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لینا ہے, کبھی کسی طرح تو کبھی کسی طرح. چنانچہ ایک نوجوان لڑکی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورتی دی بھی تھی, خوب رشتے آیا کرتے تھے اس کے, خوب لوگ اس کا رشتہ مانگتے تھے اور وہ رشتے کو ریجیکٹ پہ ریجیکٹ کیے جاتی تھی. حتیٰ کہ ایک رشتہ آیا تو ریجیکٹ بھی کیا اور ساتھ ساتھ کہا کہ اس کو تو میں اپنے جوتے کے تلوے بھی نہ چاٹنے دوں. ایسے متکبرانہ الفاظ میں ریجیکشن کی, تو اللہ تعالی کی طرف سے پکڑ آئی. اور کچھ ایسی بیماری آئی کہ سکن جو ہے ہاتھ کی, دونوں ہاتھوں کی سکن گلنے لگی, جلنے لگی, حتیٰ کہ یہ پوری سکن دونوں ہاتھوں کی جل گئی, گوشت بھی نظر آتا تھا. اتنی بدصورتی تھی کہ خود دیکھ کے ڈر جاتے تھے, ایسا گندے دونوں ہاتھ ہو گئے. اب آہستہ آہستہ رشتے آنے بھی ختم ہو گئے. جو بھی رشتہ کرتا ہاتھ پہ نظر جاتے وہ کہتا جی یہاں نہیں کرنی, اس طرح کے ڈرونے ہاتھ, ایسے بندے کو بیوی نہیں بنائی جا سکتی. حتیٰ کہ عمر گزر گئی اور شادی نہیں ہو سکی. تو کئی مرتبہ انسان تکبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمت کو واپس لے لیتے ہیں. اور کئی مرتبہ انسان تکبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ذلیل کرتے ہیں. چنانچہ پنجاب کا بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا, بڑی زمینیں تھیں, زمیندار تھا, بہت زمینیں تھیں, اتنی زمین کے شہروں پہ زمین تھی, اتنی زمین کہ اس کی زمینوں کے اندر تین ٹرین اسٹیشن آ جاتے تھے, اتنا اللہ نے اس کو مال دیا ہوا تھا. تو مال زیادہ آ گیا تو ساتھ ساتھ تکبر آ گیا. دوست اتنے ویل آف نہیں تھے, اتنے امیر نہیں تھے جتنے یہ امیر تھے. تو دوستوں کے ساتھ ایک دن ملاقات ہوئی کسی چوک پہ کھڑے ہو کے کھا رہے تھے کچھ, تو اپنے تکبرانہ انداز میں کہا کہ تم تو ہر وقت اسی چیز کی فکر میں ہوتے ہو کہ تمہارے پاس پیسے آئیں گے کہاں سے, اور مجھے یہ فکر رہتی ہے کہ میں پیسے لگاؤں گا کہاں پہ. تو لوگوں نے تو سن لیا مگر اللہ نے بھی سن لیا. اور جب انسان تکبر کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دنیا میں بھی پکڑا ہے, آخرت میں بھی پکڑا ہے. اس بندے کا تھوڑے عرصے بعد انتقال ہو گیا, بیٹا ایک ہی تھا, اور بیٹا جو ہے وہ عیاش بن گیا. باپ کی دولت خوب اڑاتا رہا, خوب اڑاتا رہا, گناہ پہ, دوسرے کاموں پہ خرچ کرتے 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 ایسا وقت آیا کہ زمینیں بکنا شروع ہوئیں. زمینیں بک گئیں, ساری زمینیں بک گئیں, گھر تک بک گیا. حتیٰ کہ وہ وقت آیا, کتابوں میں لکھا ہے, جس چوک پہ باپ نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مجھے تو یہی فکر ہوتی ہے کہ پیسے لگاؤں گا کہاں پہ, اس چوک پہ کھڑے ہو کے اس بیٹے نے بھیک مانگی. تو یہ جو تکبر ہے اس پہ پکڑ آتی ضرور ہے. کبھی دیوی نعمت لے لی جاتی ہے اور کبھی انسان کے اوپر اللہ تعالی ذلت ڈال دیتے ہیں, اور کبھی انسان کو اللہ تعالی عبادت سے محروم کر دیتے ہیں. متکبر انسان کو عبادت سے محروم کر دیتے ہیں. چنانچہ ایک نوجوان تھا, اپنی عبادت پہ اس کو بڑا غم وہ تھا, خود پسندی تھی کہ جی میں بڑا نیک ہوں, لوگ بڑا مجھے نیک سمجھتے ہیں. مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو فجر کی نماز جو ہے اس سے محروم کر دیتے تھے. تو لوگوں کے سامنے بڑا نیک نقشہ تھا کہ بڑا نیک ہے, بڑا ہی متبع سنت ہے, اور حال یہ تھا کہ فجر کبھی ہوتی اور کبھی نہیں ہوتی. کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ میں جس کو لوگ اتنا بزرگ سمجھتے ہیں فجر کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا. تو بڑا اس کو شرمندگی ہوتی تھی. کبھی کبھی لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ جی آج مسجد آئے نہیں ہے, فجر ان کی قضا ہوئی ہے. اب دیکھنے میں تو اتنے بڑے اللہ والے لگتے ہیں اور فجر قضا ہوتی تھی. تو تھوڑے عرصے بعد ان کو محسوس ہو گیا کہ اصل وجہ یہ میرے اندر کا تکبر ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت سے محروم کر رہے ہیں, اس طرح سے میں ذلیل ہو رہا ہوں. تو کچھ عرصے بعد ان کے گھر پہ ایک مہمان آئے. مہمان بھی یہ سمجھتے تھے اتنے بڑے بزرگ کے گھر میں آیا ہوں, اب تو جتنا دن یہاں رہوں گا تو فجر تو قضا نہیں ہوگی ان کی برکت سے. اب ان کو کیا پتا تھا کہ ان کی اپنی فجر کی بہت ہی پریشانی ہے. تو مہمان نے آ کے کہا کہ حضرت آپ کے گھر میں آیا ہوں, بس یہی نعمت ہے کہ فجر اب میری قضا یہاں نہیں ہوگی, تو جب آپ تہجد کے لیے اٹھا کریں فجر کے وقت مجھے اٹھا دیا کریں. تہجد میں نہیں پڑھتا کیونکہ صبح صبح نوکری پہ جانا ہوتا ہے, تو فجر تو میں پڑھ لوں گا تو آپ اٹھا دیا کریں. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بندہ گمان کر رہا ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں کیونکہ میں دیکھنے میں ایسا اللہ والا لگتا ہوں اور میری تو اپنی فجر ہی جو ہے وہ بہت زیادہ مس ہوتی ہے. مگر اس وقت تک ریئلائز کر چکے تھے کہ یہ اتنا عرصہ تکبر کرتا رہا, اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا, اللہ نے محروم کیا. تو اپنے اس تکبر کو کوٹنے کے لیے اس بالکل دنیا دار آدمی سے کہا کہ بھائی میں بھی تیری طرح ہوں, سیدھی بات کر دی, عاجزی کا اظہار کیا. تو آپ جب اٹھ جائیں تو آپ مجھے اٹھا دیا کریں, اور میں جب اٹھ جاؤں گا تو میں آپ کو اٹھا دیا کروں گا, اسی طرح ہی ہم مل کے اللہ کو راضی کریں گے. تو اس کو بڑا حیرانگی ہوئی کہ اچھا ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اس کے سامنے نیچے تو کر دیا, عاجزی کا مظاہرہ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ مہربانی کی. خود فرمایا کرتے تھے کہ اس دن کے بعد سے 6 مہینے متواتر فجر کیا, 6 مہینے متواتر اللہ نے تہجد کی توفیق عطا فرمائی. تو جب انسان تکبر کرتا ہے تو کئی مرتبہ انسان اللہ تعالیٰ دیوی نعمتوں کو لے لیتے ہیں, کئی مرتبہ انسان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے ہیں, اور کئی مرتبہ عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں اس لیے ہمارے مشائخ اس تکبر کے معاملے میں بہت ہی زیادہ کانشیس ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان یہ تربیت ہو جاتی ہے تو ایک بلٹ ان سسٹم ہو جاتا ہے جہاں اس کو اس چیز میں ایکسپرٹیز حاصل ہو جاتی ہے کہ کہیں میرے اندر بڑائی تو نہیں آ گئی. اور وہ یہ جیسے ہی بڑائی محسوس کرتے تو اس بڑائی کو دباتے. چنانچہ مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا, آپ نے اپنے دور میں دیکھا کہ جب فتوحات ہوئی تو مال غنیمت سونے چاندی کے انبار لگ گئے. تو وہ انبار آپ نے دیکھے اور آپ ممبر پہ چڑھ گئے اور آپ نے کہا بھائی سب قریب آ جاؤ, سارے صحابہ اکرام اور سب قریب آ گئے. اور آپ نے ممبر پہ چڑھ کے زور سے کہا کہ عمر تو وہی تھا کہ جس کی ماں اس کو خوش گوشت چبا کے کھلایا کرتی تھی. یہ کہہ کے آپ ممبر سے نیچے اتر گئے. سارے حیران کہ حضرت یہ کوئی تقریر تھی, ایک جملہ تھا وہ بھی سمجھ میں نہیں آنے والا. کچھ گوشت عربوں میں اس زمانے میں جو سب سے زیادہ غریب ترین لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو کھلایا کرتے تھے. تو کہا کہ اے عمر تو وہ ہے جس کی ماں چبا چبا کے خوش گوشت اسے کھلایا کرتی تھی. یہ کہہ کے ممبر سے اترے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اس تقریر کا کیا مقصد؟ تو کہنے لگے کہ یہ جو انبار سونے چاندی کے مال غنیمت کے آئے اور یہ جو فتوحات ہوئیں, دل میں یہ خیال آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی اتنی بڑی فتح نہیں ہوئی تھی جو اب ہوئی ہے. تو یہ جیسے ہی بڑائی کا خیال آیا تو اس بڑائی کے خیال کو دبانے کے لیے سوچا کہ یہی اس کی دوا ہے کہ لوگوں کے سامنے اعلان کیا جائے کہ اتنا غریب اور نادار تھا کہ خوش گوشت چبا کے کھایا کرتا تھا. تو اللہ والے جو ہوں گے ان کو اس چیز کے احساس رہے گا کہ کہیں بڑائی کسی طرح سے نہ آ جائے. چنانچہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ امت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں, آپ کے شہر میں قحط آیا اور بہت زیادہ نقصان ہو گیا, ساری فصلیں تباہ ہو گئے, جانور تباہ ہو گئے, انسان فوت ہونے لگے, حتیٰ کہ لوگ پریشانی کے عالم میں علماء کے پاس گئے اور پوچھا کہ جی کیا حل ہے. علماء نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اس شہر میں کوئی بہت بڑا گناہگار ہے جس کے گناہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے، بارش ابھی تک نہیں آ رہی۔ سلطان الاولیاء جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے اولیاء کے سلطان تھے۔ آپ تک یہ بات پہنچی کہ جی علماء نے کہا ہے کہ شہر میں کوئی بہت بڑا گناہگار ہے جس کی وجہ سے یہ بارش رکی ہوئی ہے۔ آپ نے جیسے یہ بات سنی تو آپ شہر سے باہر نکل گئے، اور شہر سے باہر نکل کے دعا کی کہ اللہ جو شہر کا سب سے بڑا گناہگار تھا وہ شہر سے باہر آ گیا ہے، آپ اپنی رحمت برسا دیجئے۔ تو اللہ والوں کی بڑی نشانی یہ ہوگی، وہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھیں گے، بلکہ صرف سمجھیں گے نہیں، اس چیز میں ایکسپرٹیز بھی حاصل کر لیں گے کہ کہیں کبھی ایسا وقت آ جائے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں۔ یہ جو انسان کا نفس ہے نا، یہ کئی مرتبہ سلیپنگ سیل ہے، کبھی کبھی بڑے عرصے تک یہ خاموش رہتا ہے، پھر کسی نہ کسی دن پھر اٹھ جاتا ہے۔ تو اس کے خلاف بندے کو بڑا چوکنا رہنا پڑتا ہے کہ اس کا تکبر کبھی کسی طرح سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی کسی طرح سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جی رشیا گیا، کتاب میں بھی واقعہ لکھا ہے کہ وہاں پہ ایک جگہ بیان ہوا اور بہت سارے علماء اور بہت بڑے بڑے مفتیان نے کرا ہوا، سارے حضرات سلسلہ میں جڑ گئے اور بہت انہوں نے محبت کا اظہار کیا۔ پھر کسی جگہ مسجد کے قریب دعوت تھی کسی کے گھر میں، تو جب دعوت میں گئے تو وہاں پہ ان جگہوں پہ یہ رواج ہے کہ کوئی بہت ہی محبوب مہمان آتا ہے تو پھر اس کے اوپر سے لوگ جو ہے نا پیسوں کی برسات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جیسے میں اندر داخل ہوا تو ان کی کرنسی ہے روبل، وہ سارے روبل میرے اوپر پھینکے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت واقعی میں اللہ تعالی کی رحمت پہ حیران ہو رہا تھا، اور دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ میرے اعمال تو وہ ہیں کہ مجھ پہ پتھروں کی بارش ہونی چاہیے، آپ نے اپنی رحمت کی مجھ پہ پیسوں کی بارش کروا رہے ہیں۔ کہ عین اس وقت جب لوگ اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، دل میں یہ حالت ہے کہ جی میرے اعمال تو وہ ہیں کہ پتھروں کی بارش ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو ایکسپرٹیز حاصل ہوتی ہے اس چیز میں کہ کہیں میں سوچ نہ لوں کہ میں بڑا ہوں یا میں دوسروں سے بہتر ہوں، اور جب تک یہ حاصل نہیں ہوگا تب تک اللہ کا قرب حاصل ہونا ناممکن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عاجزی کی توفیق عطا فرمائے، یہ سچا جو اخلاق ہے ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔ الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و نہ
عادت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے ہرس و ہوس نے مار ڈالا ہے، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، لٹا کر ساری پونجی غفلت و اسیا کے دلدل میں، لٹا کر ساری پونجی غفلت و اسیا کے دلدل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، ہم نے جو بھی گناہ کیے، میرے مالک ان گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، جو گناہ دن میں کی انہیں معاف فرما۔ اللہ، جو گناہ راتوں میں کی انہیں معاف فرما۔ اللہ، جو گناہ چھپ کے کیے، اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اور اے اللہ، جو گناہ محفلوں میں کیے، اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اللہ، اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، میرے مالک ہمیں تقویٰ کی پوشاک نصیب فرما۔ اور اے اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، میرے مالک ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ، اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، میرے مالک ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اے اللہ، نماز کی پابندی نصیب فرما۔ اور اے اللہ، اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے، میرے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ، اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ، قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما۔ اللہ، قیامت کے دن کے سوال و جواب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم آپ کے سوالات کے جواب دینے کے قابل ہی نہیں، میرے مالک آپ ہمیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ، ہم تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن اتنے ساروں کے سامنے ذلت کیسے برداشت کریں گے؟ میرے مالک، قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما۔ اللہ، قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے محفوظ فرما۔ میرے مالک، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ اللہ، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں۔ اے اللہ، کبھی شیطان ہمیں لوٹتا ہے تو کبھی ہمارا نفس ہمیں لوٹتا ہے۔ اللہ، کبھی کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، کبھی کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ، آپ کے محبوب نے فرمایا، یہ رمضان کا پہلا عشرہ یہ تو رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ، اس رحمت کے عشرے میں ہمارے حال پر رحم فرما۔
اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے، فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے، میرے مالک تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا روزے دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں کی جماعت آمین کہہ رہی ہوتی ہیں، میرے مالک ہم آپ کو ان فرشتوں کی آمین کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا رمضان کی ہر رات میں لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اے اللہ ان لاکھوں کروڑوں میں ہم گناہگار کو بھی شامل فرما، اللہ ہم گناہگاروں کو بھی شامل فرما، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیک بندوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے حال پر بھی رحم فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی زندہ فرما، اے اللہ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کہوں اسے پھر بھی شوق وصال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ رمضان کی ان راتوں میں اور یہ تراوی کے مبارک وقت میں اللہ آپ سے بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہماری امیدوں میں ناکام نہ فرما، اللہ امیدوں میں ناکام نہ فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا، اے اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما، اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما، اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ وہ اپنے دل کا غم کس کے سامنے بیان کریں، اللہ کون ہے جو دلوں کے غموں کو دور کرتا ہے، میرے مالک آپ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی تاج فرما، اے اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما، میرے مالک نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، میرے مالک ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی، اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.